الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلافة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا قال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال عليه الصلاة والسلام لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل تكريم معزز علماء کرام حاضرین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ اور حضور نبی باکمال صاحب حسن و جمال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ سے چند احادیث کی تلاوت کی ہے. قرآنی آیات میں اللہ کے عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا ہے. اللہ کے نبی اس دنیا میں کیوں آئے, آپ کے آنے کی غزو غایت اور آپ کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا. ارشاد خداوندی ہے, اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں. یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد غلبہ اسلام ہے. اسلام کا پوری دنیا میں غالب کر دینا, اسلام کی بالادستی, اللہ کی مخلوق کو اللہ کے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا, اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کو جاری و ساری کرنا, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد ہے. اس مقصد کی تکمیل آپ نے کیسے فرمائی کہ آپ نے فاران کی چوکی پر کھڑے ہو کر جب اپنی رسالت و نبوت اللہ کی توحید و وحدانیت کا اعلان کیا, تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اس اعلان کے کرتے ہی تمام رشتے ٹوٹے, دوستی دشمنی میں تبدیل ہوئی, پیار و محبت سے دیکھنے والی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے, مدح و تعریف کرنے والی زبانیں آپ کو معاذ اللہ دیوانہ اور مجنون قرار دینے لگی, آپ کے چاروں طرف بیگانوں کا نہیں اپنوں ہی کا ایک اجتماع کثیر تھا جو اس کلمہ حق کی دعوت سننے کے بعد انکار کرتے ہوئے مخالفت کرتے ہوئے آپ کی دعوت کو چھٹلاتے ہوئے صرف اسی پر بس نہیں بلکہ سب سے زیادہ قریب ترین جو لوگ تھے وہ آپ کی ذات پر پتھر پھینکتے ہوئے واپس چلے آئے. مقصد پیغمبری کا دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے اور ابتدا اس طرح ہو رہی ہے کہ جو لوگ ساتھ تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں, جو تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے ساتھ کو امین کے القابات دینے میں ہر لمحہ تیار رہتے تھے وہ بھی آپ کی مخالفت کرنے پر تیار ہو گئے. بظاہر یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی ایک شہر پہ غلبہ حاصل کرنا ہو, اقتدار حاصل کرنا ہو, حکومت لینی ہو, تو وہ ایسی بات کہتا ہے کہ جس بات کی ادائیگی کے بعد لوگ دیوانہ وار اس کے گرد گرد جمع ہونا شروع ہو جائیں. ہمیشہ عہدوں کے طالب مناصب کو حاصل کرنے والے لوگ عوام کے مزاج اور نفس شناسی کا ادراک کرنے کے بعد اس کے مطابق بات کرنے کی پوزیشن اور کوشش میں ہوتے ہیں, لیکن یہاں اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے. مقصد پوری دنیا میں غلبہ اسلام ہے اور اپنی بات کا آغاز اس طرح کیا کہ بات کرنے کی دیر تھی کہ سارے مخالف ہو گئے, لیکن کیا سب کی مخالفت کو دیکھ کر, تعلقات کے ٹوٹنے کو دیکھ کر, اپنوں کے بیگانے اور دوستوں کو دشمن ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے پروگرام میں کوئی تبدیلی کر دی, اپنے نظریے اور اپنے پیش کردہ عقیدے میں کوئی مداحرت سے کام لیا؟ فرمایا یہ تمہاری مرضی ہے, ساتھ دو یا نہ دو, لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ دنیا میں اسلام غالب آئے گا اور آج جن بنیادوں پر میں اس دین کی عمارت کو استوار کر رہا ہوں انہی بنیادوں پر اس عمارت اسلام کی تکمیل ہوگی. جو چاہے ساتھ دے, جو چاہے ساتھ نہ دے,
اور پھر آپ نے گھر گھر جا کر گلی گلی جا کر پوچھے پوچھے کریا کریا شہر سے دوسرے شہروں میں دوسری بستیوں میں یہاں تک کہ مکہ میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ طائف کتنا دور ہے کوئی معمولی نہیں ہم جب طائف کے واقعات سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے مکہ سے 4-5 میل کا فاصلہ تھا آج بھی اگر طائف جائے مکہ سے تو 3-4 گھنٹے کار پر چاہیے یہ سارا سفر کیا طائف کی بستی میں گئے انہیں جا کر تبلیغ کی اگر سے جو روحیں اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں آ چکی تھی اور سعادت سے جنہیں ہمکرار ہونا تھا وہ ایمان کی دولت سے پیداوار ہوئی اور مستفید ہوئی اور ایسا ایسا پروانوں کی طرح شمع نبوت کے گرد صحابہ کرام کا حلقہ جمع ہوتا چلا گیا اب ان کو بھی یہی سبق پڑھایا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں میری اطاعت کے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں بتوں کی بندگی سے آزاد ہوئے آبا و اجداد کے دین رسم و رواجات و رسومات کو ترک کیا وقت کے بہتے ہوئے بھائی سے رشتہ توڑ کر سرور کائنات سے اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم کیا جب ماحول و معاشرے سے کٹے آبا و اجداد کے پرانے رسومات اور رواجات کو چھوڑا تو اتنا ہی کافی نہیں اس قوم کی حالت دیکھیے کہ آج مکہ کے مشرکین کی عادات و اقوال اور ان کی جب اس دور کی کیفیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ کفار کو اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑنے والوں پر اتنا غصہ اتنا تیش اتنا غضب اور اس قدر ان سے نفرت ہوئی کہ جن جن حضرات نے اسلام کو قبول کیا اسلام قبول کرنے کی تلاش میں ہر وہ حیثیت جو ان کے اختیار میں تھی اس دینے سے بات نہیں آئے آج ہم صحابہ کرام کو جب سوچتے ہیں تو ہم یہاں کے ماحول کے مطابق سوچتے ہیں تو بھائی ہر آدمی آزاد ہے جو آدمی جس عنوان پہ چاہے اور جو آدمی جس نظریے کو چاہے قبول کر لے کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں یہاں تو اگر آپ کے 4-5 سال کا بچہ بھی کوئی بات اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو بات روک ٹوک نہیں سکتا ہم اپنے ماحول و معاشرے کے مطابق یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس وقت بھی یہی آزادی یہاں تک کہ اگر خاندان کے سربراہ نے دین پیغمبر کو قبول کر لیا آبا و اجداد کے کفری دین کو چھوڑ دیا تو اسی جرم کی بنیاد پر پوری قوم اس کا بائیکاٹ کرنے پر تیار ہے اسے اس کے گھر بار والے گھر بار سے لا تعلق کرنے کے لیے تیار ہے اسلام قبول کرنے کے جرم میں کسی کو تخت انگارے پہ مٹایا گیا کسی کو تخت اعزاز پہ چڑھایا گیا کسی کو گھر بار چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا کسی کو رسیوں سے باندھ کر اس پر گرم اور ٹھنڈے پانی ڈالے گئے یہ 13 سال کی زندگی مکہ کی یہ سختیوں کا دور یہ ظلم کا دور یہ جبر کا دور ہر اس شخص کو دیکھنا پڑا جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن سچے دل کے ساتھ تھام لیا تھا ان 13 سالوں میں آزمائش کی وادیوں سے گزرے پریشانیوں اور سختیوں اور وقت کے جبر و تشدد کے اس دور سے صحابہ کرام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کہ جس کا تاریخ میں واقعات پڑھنے سے آدمی کے روپتے کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جان سار صحابہ کرام کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید رہنا پڑا اب یہ باتیں ہمارے مطالعے میں نہیں آتی اسلام کے لیے دین کے لیے اپنے کار مشن اور موقف کے لیے دین حق کی دعوت اور تبلیغ کے جرم میں تین سال تک پوری مکہ کی قوم نے سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، اور سارے مکہ کے قبائل نے مل کر اس میں دستخط کیے، اور اس دستاویز کو بیت اللہ کے غلاف میں لٹکا دیا کہ کوئی قبیلے کا فرد مکہ والا شخص مسلمانوں سے بات چیت نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا، نہ ان کو کوئی چیز بیچے گا. اور آپ شیب ابی طالب میں مقید ہوئے. تین سال کے اس عرصے میں کیا قیامتیں گزری، کیا حالات ان پہ طاری ہوئے. صحابہ کرام وہاں اس وقت کے حالات بتلاتے ہیں کہ ایسے لمحات بھی آئے، ایسے مواقع بھی آئے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، ایک ایک دن ایک ایک کھجور پہ گزارا ہے. کھجوریں ختم ہوئی، گٹھلیاں کوٹی گئی، گٹھلیاں کوٹ کوٹ کر، اور گٹھلیوں کے پیسنے کے بعد جو گٹھلیوں کا برادا ہوا یا آٹا بنا، یا آپ اسے کچھ بھی کہہ دیجیے، کہ گٹھلیوں کے کوٹے ہوئے اس مواد کو منہ میں رکھا اور پانی پی لیا، اس چیز کو برداشت کیا، لیکن دامن نبوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. حالات اس سے بھی آگے بڑھے کہ گٹھلیاں بھی نہ رہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہ آئی. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے درختوں سے پتے اتارے، درختوں سے پتے اتار اتار کر، اور زمین کے اوپر سے جو بھی ہری گھاس نظر آتی اس گھاس کو کاٹ کر ہم اس کو منہ میں ڈالتے، چبا ڈالتے اور پانی پی کر گزارا کر لیتے. یہ دور تو دیکھ دیا ہے مگر دامن نبوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور یہاں تک کہ وہ حالات بھی آئے جب موسم خزاں میں درختوں سے پتے نہ رہے اور کوئی چیز کھانے پینے کی میسر نہ آئی. ہم درختوں کی جڑوں سے سوکھے پتے اٹھاتے، پانی میں بھگو کر کھا لیے گئے. پھر یہاں تک بھی ایسا دور آیا کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میں پوری وادی میں گھومتا ہوں کہ کوئی چیز مجھے میسر آ جائے اور میں اسے اپنے منہ میں ڈال لوں. کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ اونٹ کی ایک سوکھی ہوئی بوجھری پڑی ہوئی ہے، میں اسے لاتا ہوں اور سیلاب کے کھڑے ہوئے گرم پانی سے اسے دھوتا ہوں، اور کافی دیر تک اسے منہ میں چباتا رہا. چباتے چباتے کچھ مجھے افاقہ ہوا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. انہیں تین سالوں میں وہ لمحات بھی آئے، وہ واقعات بھی آئے کہ جب ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ پیتے ہوئے بچوں کو کوئی غذا میسر نہ آئی، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ میسر نہ آیا، رات کو جیسے ابھی تارن میں بچوں کے رونے کی آواز تین میل کا فاصلہ طے کر کے مکہ میں جا سکتی تھی، مشرکین مکہ کی آنکھوں سے نیند اڑ جاتی تھی صحابہ کے بچوں کے رونے کی وجہ سے. ایسے ایسے حالات بھی آئے کہ پھر یہ بچے تڑپے بھوکوں پہ. آس پر بڑا آدمی تو صبر کر سکتا ہے، بڑا آدمی تو اسے برداشت کر سکتا ہے، لیکن آپ اندازہ کیجیے ان ماؤں کا، آپ اندازہ کیجیے ان باپوں کا، ان ماں بہن کا جن کی ہتھیلیوں پہ بچے تڑپتے ہیں اور زبان خشک ہے، گلے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اس بچے کا تڑپنا، اس بچے کا رونا، جبکہ ماں کو معلوم ہے وہ آج بھی اگر بیت المکہ میں چلی جائے، وہ آج بھی اگر شہر میں چلی جائے، جا کر اتنا کہنے کی دیر ہے کہ مکہ والوں نے محمد کا دامن چھوڑ دیا ہے، میرے اللہ کے رسول کا اس پر پڑا ہوا کلمہ چھوڑ دیا ہے. آج اس کے بچے کے لیے مکان بھی ہے، آج اس کے بچے کو دودھ بھی نصیب ہے، آج اس کے بچے کو خوراک بھی مل سکتی ہے، آج اس کے بچے کو کھانے پینے کی ہر چیز میسر ہے. لیکن وہ اس کو جانتے ہوئے، اس بات پاس رکھتے ہوئے بھی اپنی ہتھیلیوں پر تڑپتے بچے کو دیکھتی ہے. ایک درجن سے سات بچوں نے ماؤں کے ہاتھوں میں پلکتے پلکتے روتے روتے یہاں تک کے بچوں کی ہچکی بن گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جان جانے اپنی کے فرق کر دی. ماؤں نے دو پیتے بچوں کو رب کی راہ میں قربان کر دیا مگر سامنے نبوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ صحابہ کرام ہے، یہ مشکلات کا دور ہے، یہ امتحانات کا دور ہے. اس دور سے جب یہ جماعت کامیاب ہو کر نکلی، ان مشکلات سے جب یہ جماعت کامیاب و کامران ہو کر ان وادیوں سے گزرتی چلی گئی، پھر مدینہ کا دور آیا، پھر فتوحات کا دور آیا، پھر غلبہ اسلام شروع ہوا. یہاں تک کہ دس سال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال کا عرصہ مدینہ میں گزار چکے،
تو 7 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم لہرا چکے تھے. 7 لاکھ مربع میل. آج پاکستان 2.5 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے. غلبہ اسلام کے آغاز کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک جماعت کی تیاری کی جائے, اس جماعت کا تزکیہ ہو, اس جماعت کو مصائب و آلام کی وادیوں سے گزار کر ان کے ایمان اور یقین میں پختگی پیدا کی جائے. اور جب یہ پیغمبر اسلام کی جماعت تیار ہوئی, اور جماعت بھی کتنی, ابھی 313 ہے, تو آپ انہیں میدان میں لے آئے ہیں, لیکن جب 313 ایمان والے, یقین والے, ایمان اور اسلام کے بنیاد پر ہر بڑی سے بڑی دولت کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والی جماعت احد کے میدان, بدر کے میدان میں آئی, اور بدر کے میدان میں بھی کیا آئی کہ جن کے پاس تلواریں 2 سے زیادہ نہیں ہے, اور علماء نے کہے نیزے تلوار 2 گھوڑے ہیں اور 9 اونٹ ہیں اور چند گنتی کی تلواریں ہیں, اکثر حضرات ہاتھ سے خالی ہے, کسی کی جھولی میں پتھر ہے, کسی کے پاس راستے جاتے ہوئے درخت سے اتاری ہوئی شال ہے, اور کسی نے اپنے گھر سے چار پائی کی کوئی لکڑی نکال دی ہے. یہ لکڑیاں لے کر نکلنے والے, یہ درختوں کی شاخیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے, یہ اپنے دامن پہ پتھر لے کر آنے والے, یہ اسلام کی پہلی جنگ کے لیے آئے ہیں جو مکہ کے مشرکین کے 1000 کے لشکر سے 2-2 ہاتھ ہونا چاہتے ہیں. پھر دیکھنے والوں نے دیکھا ایک طرف بھگت کی کمت طاقت ہے, ایک طرف بخت کے بہت بڑے سورما اور بڑے بڑے بہادر اور دھوکہ موجود ہیں, لیکن دوسری طرف ایمان والی جماعت, یقین والی جماعت جب میدان میں اترتی ہے 70 بڑے بڑے کافروں کو ابو جہل جماعت قتل کر کے سنگار کر دیتی ہے, اور 70 بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر کے مدینہ لے آتی. یہ کیا ہے؟ یہ تلواریں نہیں لڑ رہی, یہ اسلحہ نہیں لڑ رہا, یہ راکٹ لانچر نہیں لڑ رہے, یہ میزائل نہیں لڑ رہے, یہ ایمان لڑ رہا ہے, یہ یقین لڑ رہا ہے, ایمان لڑ رہا ہے. اور دوستو, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے غلبے کی بنیاد رکھی. آپ کے ذہن میں وعید رہنی چاہیے کہ بے ستے پیغمبر کا مقصد غلبہ اسلام ہے, حضور کے آنے کا مقصد اسلام کا غلبہ. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ آپ اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں. اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, 2 سال 3 مہینے 10 دن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے نئے اٹھنے والے فتنوں کی سرگوپی فرمائی, منکرین زکات کا ناپکا بند کیا, جھوٹے مدعیان نے نبوت کے شجر خبیثہ کو جڑ سے کاٹ ڈالا. 2 سال 3 مہینے 10 روز کے بعد جب صدیق اکبر اس دنیا سے جا رہے تھے تو اسلام کا جھنڈا 11 لاکھ مربع میل پہ لہرا رہا. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, آپ کے دور خلافت 10 سال میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام غالب آیا. ایران کی اس وقت کی بڑی حکومت, بڑی نام نہاد سپر طاقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زیر و صبر ہوئی, اور ایران کے عوانوں میں اذان حق اور اذان حق کے کلمات گونجے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, آپ کے دور خلافت میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے. جب دشمنان اسلام نے دیکھا کہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اب روکا نہیں جا سکتا, اب مسلمانوں کے فتح اور کامرانی کے گانے گانے والے جھنڈے اکھاڑے نہیں جا سکتے, اور ہم میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہودیت, عیسائیت اور ایران کی مجوسیت سر جوڑ کر بیٹھی اور سر جوڑ کر یہ سوچنے پہ مجبور ہوئی کہ کوئی ایسا طریقہ, کوئی ایسا انداز, کوئی ایسا اسلوب اختیار کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دینا چاہیے. انہوں نے کہا ہمارے پاس قوت تو موجود ہے, افرادی قوت بھی ہے, ہمارے پاس دولت بھی ہے, ہمارے پاس اسلحہ ساز و سامان بھی ہے, لیکن مسلمانوں کے جذبہ کے سامنے, ان کے بلبلا کے سامنے, ان کی جرت اور بہادری کے سامنے, خالد بن ولید جیسے انسان اور اس کی فوج کے سامنے ہم نے بارہا تجربات کیے ہیں ہمارے 60,000 کے لشکروں کے مقابلے میں خالد بن ولید صرف 60 ساتھیوں کو لے کر آتا ہے, وہ 60 پیغمبر اسلام کے پروردہ پیغمبر کی محفل میں جنم لینے والے پیغمبر کے رضیے سے ہلاک پانے والے اور دامنِ نبوت سے وابستہ ہونے والے 60 رضاکار 60 سپاہی ہمارے 60,000 کے لشکر کے لیے کافی ثابت ہوتے ہیں. ہم میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کوئی ایسا انداز اپنایا جائے کہ سازش کے ذریعے سے خفیہ انداز سے مسلمانوں کا راستہ روکا جا سکے. تو یہودیت و نصرانیت اور مجوسیت اس بات پر متفق ہوئی کہ جب تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت مسلمانوں سے چھین نہیں لی جاتی اس وقت تک اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم نہیں روکے جا سکتے. چنانچہ یہ طے پایا کہ مسلمانوں سے فاروق اعظم کو چھین لو. اور کیوں؟ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست, تدبر, علم, عمل, تقویٰ اور عدالت آج یورپ کے مستشرق, آج غیر مسلم مورخین بھی یہ لکھنے پہ مجبور ہے کہ اگر ایک عمر فاروق اور پیدا ہو جائے یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال کا اور عرصہ میسر آ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی دوسرا دین نہ ہوتا, اسلام کے علاوہ کسی دوسرے جھوٹے مذہب کا دنیا میں نام و نشان رکھنا ہوتا. مجوسیت, یہودیت اور نصرانیت اس نقطے پر پہنچی کہ مسلمانوں سے ان کی قیادت چھین لو. جب کسی قوم کی قیادت چھین لی جاتی ہے, کسی قوم کی قیادت کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے, پھر قومیں بہت دیر سے اپنا سفر شروع کیا کرتی ہیں, پھر قوم کے شہادے ایسے بکھرتے ہیں کہ جن کی شہادہ بندی نہیں ہوا کرتی, پھر اس طرح کو انتشار کی راہیں قوموں میں ایسے گھر کر جاتی ہیں, پھر وہ وحدت و اتحاد کی لڑی میں بہت دیر سے پروئی جایا کرتی ہیں. چنانچہ اس نتیجے میں ابو لولو فیروز مجوسی یہودی النصر نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ان تینوں سازشی عناصر کی سازش کو مکمل کرتے ہوئے 28 ذی‌الحجہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا, جس کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم الحرام کو فاروق اعظم شہید ہوتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آپ یوں کہہ دیجئے کہ اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے یہودیت, مجوسیت اور نصرانیت کی سازشوں کا پہلا نشانہ, پہلا قدم اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی. چنانچہ آگے چلے, جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر براجمان ہوئے تو ان سازشی عناصر کی نیندیں اڑ گئیں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں تو اور تیزی سے اسلام پھیلنے لگ گیا. حضرت عثمان غنی کے دور میں افریقہ کے جنگل کاٹ کر اتنا بڑا بحری بیڑا تیار کیا گیا جس بحری بیڑے میں اس وقت 1700 چھوٹے چھوٹے جہاز بنا کر تیار کیے گئے تھے, 40,000 انجینئروں نے افریقہ کے جنگل کاٹ کر 6 مہینے کی مدت کے اندر ایک ریکارڈ وقت میں اتنا بڑا بحری بیڑا تیار کر کے جب دریائے اوپیا روس میں ڈالا, بحیرہ روم میں ڈالا تو بپیا روم کے پاس سے زمین نکل گئی. اس نے کہا اب مسلمانوں سے دنیا کی کوئی قوت اور طاقت ٹکرانے کی جرات نہیں رکھتی. یہ حضرت عثمان غنی کا دور تھا جب قسطنطنیہ کے لیے فوج تیار ہوئی, یہ حضرت عثمان غنی کا دور تھا جب مدینہ میں آواز لگی, مکہ میں اعلان ہوئے اے مسلمانوں آؤ اس جہاد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ جس جہاد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اول جیسن جب جل بارا بکت او جبو کہ وہ پہلا پہلی لشکر, وہ پہلی پہلی میرا, وہ پہلا پہلی لشکر اور پہلی فوج, اس میں جو شخص بھی شامل ہوگا جنت اس پر واجب ہو جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وحی کے ذریعے سے آپ نے اپنی آنکھوں سے خواب میں اس لشکر کو دیکھا تھا اور آپ اس کے بارے میں خوشخبری اور پشیم گوئی فرما گئے تھے. اس اعلان کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری جیسے بہت ہی عمر رسیدہ لوگ اور اسی طرح حضرت ام حرام جیسی جنہوں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کو سنا تھا اور اس پیشین گوئی کو سنا تھا اور عرض کیا تھا اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا کریں کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہوں. یہ سارے کے سارے حضرت حسن حضرت حسین جیسے عظیم لوگ اس بحری لشکر میں شامل ہوئے اور اس بحری لشکر میں جب اس بیڑے کے ذریعے سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا تو اسی وقت روم کی سلطنت زیر و صبر ہو گئی تھی, اسی وقت کے بعد طے ہو گئی تھی. اب پہلی وردی میں پائی میں اب خشکی میں اور پانی میں دنیا کی کوئی قوت اور طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چنانچہ وہی تینوں قوتیں نصرانیت یہودیت اور مجوسیت پھر سر جوڑ کے بیٹھی کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ فاروق اعظم کی شہادت سے اسلام کے غلبے کا راستہ رک جائے گا, مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹنے کے پر مجبور ہو جائیں گے. لیکن ہم عجیب دیکھ رہے ہیں کہ عثمان غنی کیا آئے ہیں, اسلام کا غلبہ تیزی سے جاری ہے اور ہر طرف اسلام کے قدم پھیلتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب حضرت عثمان غنی کو بھی اسلام کے غلبے کا راستہ رک جائے گا, مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹنے کے پر مجبور ہو جائیں گے. لیکن ہم عجیب دیکھ رہے ہیں کہ عثمان غنی کیا آئے ہیں, اسلام کا غلبہ تیزی سے جاری ہے اور ہر طرف اسلام کے قدم پھیلتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب حضرت عثمان غنی کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے. چنانچہ ایک سازش کے تحت مدینہ میں ایسے لوگ بھیجے گئے, کچھ لوگ کوفہ سے آئے, کچھ مصر سے آئے, کچھ دیگر علاقوں سے آئے. باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کیا. گھر کا محاصرہ کرنے کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ 18 ذی الحجہ کو ذی‌النورین پیغمبر اسلام کے دور دماغ جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 روز تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر وقت کے خلیفہ کو 44 لاکھ مربع میل کے تاجدار کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی کی شہادت کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے یہ دوسری بڑی سازش تھی. اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے دوسری بڑی, بولیے بولیے, یہ دوسری بڑی سازش تھی. اب خلافت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. اب اسلام کے دشمن جانتے تھے کہ شیر خدا فاتح خیبر اور احد اور بدر کے میدانوں میں جرت اور بہادری کی تاریخ رقم کرنے والے پیغمبر اسلام کے خاص طور پر پیغمبر اسلام کی پرورش اور آپ کے علم لدنی سے فیضیاب ہونے والے بچپن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش پیغمبر اسلام نے کی تھی, اب کیونکہ خلافت کی بات دور ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے, اب مجال نہیں ہے کہ کوئی دنیا کفر کا بڑے سے بڑا طاقتور کوئی جابر کوئی آدمی ان کے سامنے دم مار سکے. تو اب مجوسیت یہودیت اور نصرانیت نے یہ سازش اختیار کی کہ جب تک مسلمانوں کو آپس میں لڑا نہیں دیا جاتا, مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پیدا نہیں کر دی جاتی, مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بدتر نہیں کر دیا جاتا, اس وقت تک ان کے بڑھتے ہوئے قدم نہیں روکے جا سکتے. چنانچہ یہی نتیجہ نکلا کہ 6 سال تک مسلمانوں کے درمیان میں بدگمانیاں پیدا کی گئی, مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات کی خلیج کو وسیع کیا گیا, مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف اور انتشار کے بیج بوئے گئے, یہاں تک کہ مسلمانوں کے 2 لشکروں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا گیا. لیکن جب اصحاب رسول نے اس موقع پر آواز لگائی, اے مسلمانوں اپنی طاقت کو آپس میں ایک دوسرے سے لگ کر کیوں دباؤ پر بات کرتے ہو, تمہارے بڑھتے ہوئے کفر کی طرف قدم آج ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑے ہوئے ہیں, آؤ اگر کسی بات پر اختلاف ہے اللہ کے قرآن میں فیصلہ کر لیتے ہیں. مسلمانوں پر یہ آواز کارگر ثابت ہوئی. اس آواز کے کانوں میں جانے کے بعد تلواریں جو میانوں سے نکلی ہوئی تھی میانوں میں واپس آئی, ایک دوسرے سے مٹ بھیڑ ہونے والے لشکر واپس چلے گئے. طے ہو گیا کہ ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب پر ہوگا. دشمنان اسلام کو یہ موقع جو قیمتی ہاتھ آیا تھا, یہ بات بڑی ناگوار ہوئی کہ مسلمان آپس میں لڑتے لڑتے رکے, آپس میں ایک دوسرے کو تلوار کا نشانہ بنتے بنتے واپس چلے گئے. ابھی صبح ہونے نہیں پائی تھی کہ رات کی تاریکی میں کچھ منافقین نے اس طرف سے کچھ منافقین نے اس طرف سے تیر ایک دوسرے پہ برسائے اور شور پیدا کر دیا. دیا کہ دوسرے لشکر نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا اس لشکر نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے. رات کی تاریکی میں بدگمانی اور بدزنی کی وجہ سے سارشین کی سازش کی بنیاد پر مسلمانوں میں جو لڑائی شروع ہوئی, جب اس کا نتیجہ دن ڈوبنے کا وقت ظاہر ہوا تو 40,000 کردہ پڑنے والے اس سازش کا شکار ہو کر شہید ہو چکے. مسلمانوں میں اختلاط, انتشار, لڑائیاں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مقابلے پہ لایا گیا. اسے آپ یوں کہیے کہ مسلمانوں کے درمیان میں تفریق, انتشار پیدا کرنے والی قوتیں یہ کون سی تھی؟ یہ وہی قوتیں ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. یہ مسلمانوں کے درمیان میں جب بھی تفریق پیدا ہوگی, انتشار ہوگا, لڑائی اور جھگڑا ہوگا تو یقیناً کچھ لوگ وہاں سارسی عنصر موجود ہوں گے, کچھ منافقت کا کردار ادا کرنے والے, یہودیت نصرانیت اور مجوسیت کی ایجنڈی کرنے والے ضرور موجود ہوں گے. چنانچہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی صفوں میں دراریں پیدا ہوئی اور 6 سال تک جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف چلی, نتیجہ یہ نکلا کہ ایک انچ بھی دشمن کا فتح نہیں ہو سکا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی شہادت عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں پیش آئی. یہ بھی ایک منافق اور سازشی عنصر تھا اور آپ کی شہادت بھی غلبہ اسلام روکنے کے لیے تیسری سازش تھی. مسلمانوں کا انتشار یہ بھی سازش تھی. پھر یہاں تک کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو پیغمبر کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سیدن, میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے, اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دے گا. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست نے, آپ کے تدبر اور بصیرت نے, آپ کی سیاست تحمل اور بردباری نے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو ایک جرا پر کر دیا اور مسلمانوں کی 2 جماعتیں حضرت معاویہ کی ذات پر متفق ہو گئی. پھر حضرت معاویہ کا دور 20 سالہ دور خلافت ہے, جس دور خلافت میں 64,00,000 مربعین پر اسلام کے جھنڈے لہرا دیے گئے. بتگان سے لے کر چائنا کی دیواروں تک, امریکہ کے پہاڑوں سے لے کر چائنا اور افغانستان کی چوٹیوں تک, اگر دنیا پر کسی کا جھنڈے لہراتے تھے تو وہ سوائے اسلام کے کسی دوسرے کا جھنڈا نہیں تھا. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. پھر آپ کے دور کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بلایا گیا اور جب آپ کربلا میں گئے تو آپ کے ساتھ دھوکہ دیا گیا. پھر ایک سلسلہ چلتا ہے, لا متناہی سلسلہ, اس سلسلے کو پڑھتے چلے جائیں گے. آپ جہاں تک بھی چلے آئیں گے اب آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے فاروق اعظم کو شہید کیا, وہ کون سے لوگ تھے جن کے ہاتھ خون عثمان سے رنگین ہوئے, وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے امت اسلامیہ میں اختلاف پیدا کر کے حضرت معاویہ اور حضرت علی کو لڑایا, حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان میں اختلاف پیدا کیے, وہ کون سے لوگ تھے جن کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت واقع ہوئی, وہ کون سے لوگ تھے جو حضرت معاویہ کے دور میں پھر اس وقت کوئی نہ کوئی مہم جاری رکھا کرتے تھے, وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسن کو زہر دیا, وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے نواسہ رسول کو خط لکھے, بلایا اور بلانے کے بعد وقت پر آ کر دھوکہ دیا, نہ صرف دھوکہ دیا نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں اور تلواروں کو رنگین دیا. تاریخ اس سے پردہ ہٹاتی ہے, حقائق ان کا پتہ دیتے ہیں اور محققین ان کی صورت کو نمایاں کرتے ہیں کہ آؤ جب دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ پہلا سازشی عنصر جس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹایا تھا, آؤ دیکھو, اپنی صفوں میں دیکھو, اپنے دائیں بائیں دیکھو, اپنے آگے پیچھے دیکھو, آج وہ کون سا طبقہ ہے, وہ کون سا جو ہے, وہ کون سی جماعت ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو خراج تحسین پیش کرتی ہے, جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو بابا شجاع کہتی ہے, جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے نام کا فیروزہ اپنے ہاتھوں میں ڈالتی ہے اور جو فاروق اعظم کی شہادت پر عید مناتی ہے, آج جب آپ دیکھیں گے تو یکم محرم الحرام کو عید بابا شجاع منانے والی قوم آپ کو اپنی سبوں میں نظر آئے گی کہ کون سی وہ قوم ہے جو فاروق اعظم کی شہادت پر خوشی مناتی ہے, فاروق اعظم کے قاتل کو خراج تحسین چیز پیش کرتی ہے، اس قاتل کے نام کا فیروزہ اپنے ہاتھوں میں ڈالتی ہے، اور پھر آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے جو لوگ تھے، آج حضرت عثمان غنی کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی، آج وہ کون سا طبقہ ہے، کون سا گروہ ہے، کون سی جماعت ہے جو شہادت فاروق اعظم عثمان غنی 18 ذی الحجہ کو عید غدیر مناتی ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن خوشی مناتی ہے، اور خوشی منانا بہت بڑا باعث ثواب سمجھتی ہے، خوشی منانا اپنے مذہب کا حصہ سمجھتی ہے، اسے خوشی یکم محرم کو بھی اس بنیاد پر تھی کہ فاروق اعظم شہید ہوئے، اسے خوشی 18 ذی الحجہ کو بھی اس بنیاد پر ہے کہ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے۔ یہ میری آپ کے سامنے یہ ایک سوال ہے، آپ اس سوال کو تراش کریں، جب آپ بازاروں میں آئیں گے آپ کو بڑی آسانی سے عید غدیر کے پوسٹر، آپ کو عید بابا شجاع کے پوسٹر اپنی دیواروں پر، چاہتے ہیں اپنی گلیوں میں، پروگرام ایمان بگاڑوں میں نظر آئے گے۔ جب یہ بات نظر آئے گی تو آج بڑی جرات سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے پہلی سازش جو ابو لول فیروز مجوسی النصر کے ہاتھوں سے ہوئی تھی، آج بھی اس کو ماننے والی قوم ریت اور سنجت ہے، اور 18 ذی الحجہ کو عید منانے والی قوم راستی اور سنجت ہے، اور مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کو آپس میں لڑانے والے اس دور میں پوری تاریخ کو پڑھ لو، اب تو تاریخ میں ایک کا نام شیعہ نے علی آئے گا، ایک کا نام شیعہ نے معاویہ آئے گا، یہ دو طبقے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو باہر لڑا دیا، عبد الرحمان ابن ملجم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل اپنے آپ کو شیعان علی میں سے قرار دیا کرتا تھا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات کو پڑھتے جائیے کہ حضرت حسن کو زہر کس نے دی، جب حضرت حسن نے فیصلہ کر دیا کہ پیغمبر کی امت کو ایک جگہ پہ جمع کرنا ہے، انہیں یا مذل المومنین کس نے کہا، انہیں گالیاں کس نے دی، کوفہ کی مسجد میں ان کے نیزے سے مسلح کس نے کاٹ دیا، آپ شیعہ کی کتابوں کو پڑھے، حیات القلوب کو پڑھ لیجیے، اہل الحیات کو پڑھ لیجیے، اب شیعہ بھی اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ نواز رسول کو گالیاں دینے والے، نواز رسول کو زہر دینے والے، حضرت حسن کے پہلو میں نیزہ مارنے والے اس وقت کے شیعہ تھے، کوئی دوسرے نہیں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس تاریخ کو ہوئی، آپ کو یاد ہے کس تاریخ کو ہوئی؟ 22 رجب المرجب، یہ تاریخ ہے حضرت معاویہ کی وفات کی، کون سی تاریخ، بولیے بولیے کون سی تاریخ، 22 رجب، اور آپ کو پتہ ہے کہ 22 رجب کو اسلام کے اس عظیم شاہکار خاص وہی پیغمبر اسلام کے برادر نسبتی جنہیں آپ برادر اللہ کہتے ہیں، تاجدار خلافت راشدہ 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر کے اسلام کے جھنڈے گاڑنے والے حضرت معاویہ کے یوم وفات پر آج وہی سازشی عنصر کیا کرتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کونڈے تو سنے نا، یہ کونڈے کس تاریخ کو ہوتے ہیں؟ 22 رجب کو، 22 رجب کی صبح کو حلوہ کیوں پکایا گیا، 22 رجب کی صبح کو پوریاں کیوں دیا دی گئی، 22 رجب کی صبح کو دن نکلنے سے پہلے پہلے یہ تقسیم کیوں ہو گئی، دن نکلنے سے پہلے پہلے یہ کھا کیوں لی گئی، اتنی شہادت میں یہ خوشی کیوں منائی گئی، 22 رجب کو نہ حضرت جعفر صادق کی ولادت ہے، نہ ان کی شہادت ہے، نہ ان کی وفات ہے، نہ ان کا کوئی قول ہے، نہ ان کی کوئی روایت ہے، نام حضرت جعفر صادق کا استعمال کیا گیا اور خوشی حضرت معاویہ کے یوم وفات میں منائی گئی، اور بدقسمتی سے معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم مسلمان بھی یہ کام کرنے لگ گئے، ہمارے گھروں میں بھی یہ رسم چلی آئی، اور پھر سوال یہ ہے وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے 17,000 خطوط لکھ کر نواز رسول حضرت حسین کو مدینے سے بلایا، کوفہ کے شیعہ تھے، جب حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 50,000 میں، بعض روایات کے مطابق 70,000 میں بیعت کی، ابن زیاد کے آنے کی دیر تھی، اس کا ایک خطبہ دینے کی دیر تھی، حضرت مسلم بن عقیل مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے کھڑے ہوئے 50,000 لوگوں کو پتا چلا کہ ابن زیاد آپچا ہے، نواز رسول نے جب سلام پھیرا تو پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے ایک بھی نہیں تھا، تھے جنہوں نے نماز کی نیت تو نماز کے رسول کے ساتھ باندھی لیکن سلام تک بھی ساتھ نہ دے سکے. پھر قوم تھے جنہوں نے مسلم مراتیل کو دیکھ کر گھروں کے دروازے بند کر لیے. پھر قوم تھے جنہیں مسلم مراتیل کے بچوں پہ بھی ترس نہ آیا. تاریخ سے پوچھ کے یہ شیعان علی کا دعویٰ کرنے والے تھے. یہ کوفے کی وہ شیعہ تھی جو اپنے آپ کو اپنے علاوہ کسی اور کو اسلام کا محب خیر کا نہیں سمجھتی تھی. پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آپ حضرت حسین کے سبق کو پڑھے, جگہ جگہ پہ فرماتی ہیں او کوفیو تم نے خط لکھے, تم نے بلایا, آج تلواریں لے کر میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو اور تم نے مجھے خط لکھے, تم نے وفاداری کا یقین دلایا اور میرے بھائی مسلم براتیل کے خون میں اپنی تلواریں ناپی تلواریں رنگین کرنے والے ہو. اگر تم اپنے ایپ سے بھیج چکے ہو, اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو مجھے مدینہ واپس جانے دو یا اسلامی سرحدوں پر جانے دو. لیکن پھر تاریخ کا یہ عظیم سانحہ بھی پیش آیا کہ خط لکھنے لے کر بلانے والے ان صوفیوں نے, خط لکھ کر بلانے والے ان تختاروں نے, ان محبوں نے خان مرد رسول پر ایسا سب خون مارا کہ آپ کے پورے خاندان میں سے کسی ایک فرد کو بھی سوائے زین العابدین کے زندہ نہیں چھوڑا. پھر خان مرد نبوت کی ان معصوم خواتین کے ساتھ جو سلوک دیا گیا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. میں نے یہ 6-7 واقعات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے پڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے, غلبہ اسلام میں رکاوٹ بننے کے لیے, اسلام کے جھنڈے لہراتے ہوئے دیکھ کر انہیں برداشت نہ کرنے والی قوم شروع سے لے کر آج تک پاکستان بننے تک, پاکستان بننے کے بعد قرارداد مقاصد آئین کو اسلامی سانچے میں ڈھال دے گا, جب وقت آیا تو قانون کا مقدم کر کے سکندر مرزا چلایا. سکندر مرزا کون تھا, میر جعفر کون تھا, میر صادق کون تھا, ابن الکنی کون تھا, نصیر الدین توسی کون تھا, ہلاکو کو دعوت دینے والا کون تھا, جنگیز کو مسلط کرنے والا کون تھا. تاریخ اسلام کو پڑھتے چلے جائیے, ہر وقت پر, ہر واقع پر, ہر زمے پر, ہر آج نوبت کیا تک کہ آج ایران کے انقلاب کے بعد, ایران کے انقلاب کے بعد تو پھر ایسا دور ہے. کل آپ نے جنگ اخبار میں پڑھا ہوگا, ہمارا انٹرویو تھا وہاں لندن میں جنگ اخبار کے دفتر میں. انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ آپ امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں, اضطراب پیدا کرتے ہیں. ہم ان کے پاس حوالے لے کر گئے تھے, ہم نے کہا یہ بتلاؤ امت میں انتشار کا باعث وہ بنتا ہے جو فاروق اعظم کو نعوذ باللہ کافر قرار دیتا ہے, حضرت عثمان غنی پر تبنا کرتا ہے اور پیغمبر کی پوری جماعت کو جھوٹا قرار دیتا ہے, پیغمبر کے سارے صحابہ کرام پر غلیظ ترین الزام لگاتا ہے, جو نبی کے صحابہ کو مومن نہیں مانتا, جو پیغمبر کی جماعت کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا, جو صدیق اکبر کے ایمان میں شک کرتا ہے, جو فاروق اعظم کو کافر اور زندیق معاذ اللہ قرار دیتا ہے, ایسے صحابہ دشمن عناصر سے, ایسے اسلام دشمن عناصر سے نہ امت کا کب کوئی تعلق تھا, نہ امت کا آج کوئی تعلق ہے. اگر کوئی مسلمان کو کافر کہے تو پتہ یہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. میرے اور آپ کے اسلام پر, میری اور آپ کی مسلمانی پر کوئی نس نہیں ہے, کوئی وحی نہیں ہے, کوئی الہام نہیں ہے, کوئی آیت نہیں ہے, لیکن صحابہ کے ایمان پر قرآن کی آیتیں موجود ہیں, صحابہ کے جنتی ہونے پر اللہ افغان موجود ہے, صحابہ کی عزت کو خدا بیان کرتا ہے, ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر کو پیغمبر نے اپنی زبان سے جنتی کہا ہے, جو پیغمبر کی جماعت کو کافر کہتے ہیں اس سے بڑا اللہ کی کائنات میں کافر کوئی نہیں ہے.
نعرہ تکبیر شان صحابہ,
یہ پوری تقریر کا خلاصہ اور لبے لباب یہ ہے کہ پیغمبر کی آمد کا مقصد اسلام کا غلبہ تھا, اسلام کا
غلبہ,
اور ہر مسلمان کا مقصد اور ہر مسلمان کی منشا بھی اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے کہ اسلام پوری دنیا میں غالب, اسلام پوری دنیا میں غالب آ جائے, آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے یا نہیں ہے. لیکن دوستو اسلام کا غلبہ کب ممکن ہے, اسلام غالب کب آئے گا, اسلام کے غلبے کے لیے ساری مخلصانہ کوششیں کامیابی سے ہمکنار اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم یہ بات طے کر لیں کہ اول روز سے جا جن لوگوں نے اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے سازش کا راستہ اختیار کیا ہے ان سازشی عناصر کو پہچانے، مسلمانوں کی صفوں میں تفریق پیدا کرنے والوں سے جدائی اختیار کرے، مسلمانوں کو تاریخ کے ہر نازک موڑ پر دھوکہ دینے والی قوم، ہر مرحلے پر غداری کرنے والی قوم، ہر موقع پر مسلمانوں سے چھوڑ کر کافروں سے رشتے استوار کرنے والی قوم، اس سے جب تک بیداری کا اعلان نہیں کیا جا سکتا مسلمان کامیابی کی منزلیں طے نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر تک ہے۔ آج ہر مسلمان سے جب پوچھا جائے کہ آپ اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں تو بتلائیں آپ پوری دنیا میں نظام کون سا نافذ کریں گے، آپ کے پاس کوئی آئیڈیل نظام ہے، آپ کے پاس کوئی نمونہ ہے؟ ہر مسلمان کہتا ہے ہمارے پاس آئیڈیل نظام خلافت راستہ کا نظام ہے۔ نظام خلافت راستہ آئیڈیل ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس آئیڈیل نظام ہے۔ کیسا نظام ہے کہ ہمارے پاس آئیڈیل نظام ہے کہ اصل سپر پاور اور سپر میسی اللہ کی ذات کی ہے، ہاتھ میں آلہ اللہ ہے، انسان اس کا ناگ ہے، اور ہر مسلمان پیغمبر کے امتی کی حیثیت سے اور نبی پیغمبر کا خلیفہ اور پیغمبر کے خلیفوں کے اس رائے نافذ کردہ دین اور نافذ کردہ شریعت کو آئیڈیل بنا کر یہ کیفیت پیدا کرے گا کہ ہر حکمران عوام کے سامنے جواب دے ہے۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک خطبہ نہیں دیا جب تک اس ایک سوالی کے سوال کا جواب نہیں دیا جس نے کہا تھا آپ حکمران ضرور ہیں، آپ خلیفہ ضرور ہیں، لیکن یہ بتلائیے کہ جو آپ نے کپڑے تقسیم کیے تھے ہمارے قمیض تو تیار نہیں ہوئے مگر آپ کا قمیض کیسے بن گیا؟ جب تک آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، اپنے آپ کو احتساب کا پابند نہیں بنایا، اس وقت تک آپ نے خطبہ شروع
نہیں کیا۔
یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ نظام خلافت راستہ ہے کہ وقت کے حکمران کے لیے کوٹھی بنگلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے محلات کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا گزارا وہ قوم کا سردار ضرور ہے، اصل میں خدمت گار ہے۔ وہ فاروق اعظم کا دور ہو، عثمان غنی کا دور ہو، حضرت علی المرتضیٰ کا دور ہو، حضرت صدیق اکبر کا دور ہو، جو وقت کے خلیفے بھی ہیں لیکن رات کی تاریکیوں میں بیوہ عورتوں کے گھروں میں جا کر جھاڑو بھی دیتے ہیں اور سروں پہ مٹے اٹھا کر پانی بھر کر پلاتے ہیں۔ یہ نظام خلافت راستہ ہے۔ تو جب کوئی مسلمان اس مقصد کی تکمیل کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے قدم آگے بڑھائے گا تو اسے جاننا ہوگا کہ جو قوم، جو طبقہ اور گروہ خلفائے راشدین کے دور کو ظالمانہ دور کہتی ہے، خلفائے راشدین کے دور کو ظالمانہ، غاصبانہ، معاذ اللہ کافرانہ دور سمجھتی ہے، وہ قوم نظام خلافت راشدہ کے لیے ہمارا تعاون کر سکتی ہے؟ وہ قوم مخلصانہ طور پر ہمارے ساتھ چل سکتی ہے؟ انکار تو نہیں کرے گی، انکار کرے گی تو پھنس جائے گی، لیکن ساتھ چلیں گے، ساتھ چلیں گے تو سازش کے ذریعے اس تحریک کو سپوتاج کریں گے، ساتھ چلیں گے مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کریں گے، ساتھ چلیں گے انہیں اپنی منزل تک جانے نہیں دیں گے، ساتھ چلیں گے وقت پہ آ کے غداری کریں گے، ساتھ چلیں گے امت مسلمہ کو مصائب و آرام سے دو چار کریں گے، اور وہ اس وقت تک جہر سے نہیں رکھیں گے جب تک وہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نظام خلافت راستہ کو آئیڈیل نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا، اتنا بڑا قتل نہیں ہوا، اتنا بڑا غضب نہیں ہوا جتنا بڑا ظلم و جبر خلافت راشدہ کے دور میں ہوا تھا۔ تو دوستو آج کے دور میں ان باتوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقیناً جو حضرات ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہے ان کے دلوں پر، ان کے ذہنوں پر یہ بات، یہ نعرے گراں ضرور گزرتے ہوں گے، لیکن شاید وہ اس حقیقت سے آگاہ نہ ہو کہ ایک بہت بڑی عالمی سازش کے تحت جب سے ایران میں انقلاب آیا ہے، خمینی کا انقلاب جسے اسلام کا نام دیا گیا ہے، اس انقلاب کے برپا ہونے کے بعد آج 15 سال ہو چکے ہیں، ایران کا لٹریچر، خمینی کی کتابیں، ایران کی تحریریں اور درجنوں زبانوں میں ایران سے جو لٹریچر پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے شیعہ کے ایمان بگاڑوں سے، ان کے مذہبی اداروں سے جو لٹریچر آج اردو، عربی، فارسی، انگلش میں تقسیم ہو رہا ہے، وہ لٹریچر کیا ہے؟ اس لٹریچر میں نبی کی جماعت کو، پیغمبر کے صحابہ کو علن اعلان کافر کہا گیا، حضرت صدیق اکبر کو قرآن کا مخالف کہا گیا، حضرت فاروق اعظم کو کافر اور زندیق قرار دیا گیا۔ میرے پاس اس وقت بھی اسٹیج پر یہ کتابیں موجود ہیں، یہ کتاب کسی عام آدمی کی نہیں، یہ کشف اسرار خمینی کی کتاب ہے، حکومت اسلامیہ خمینی کی کتاب ہے، اور اسی طرح خمینی کی کتاب تحریر الوسیلہ وصیت نامہ، اور اسی طرح خمینی کی ایک اور کتاب اتحاد و یکجہتی بھی خمینی کی نظر میں، یہ اس کی اپنی کتابیں ہیں۔ باقی اس کے چہرے چاٹوں کی جو کتابیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں تقسیم ہو رہی ہیں، علن اعلان اس کتاب کا صفحہ 120 پر خمینی لکھتا ہے کہ میں جرات سے کہتا ہوں حضرت عمر اصلی کافر اور زندیق تھے۔ اب آپ بتلائیں، جب یہ کفر جھپ رہا ہو، جب یہ کفر دنیا کی زبانوں میں اسلام کے نام پر پھیل رہا ہو، اسلام کے نام پر صحابہ کو کافر، اسلام کے نام پر صحابہ سے لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہو، اسلام کا نام بھی لیا جائے، نبی کی جماعت کو گالیاں بھی دی جائے، اسلام کا نام بھی لیا جائے، نظام خلافت راستہ کو ظالم نظام بھی کہا جائے، اسلام کا نام بھی لیا جائے، نبی کے پوری محنت کو ضائع قرار دیا جائے، اسلام کا نام بھی دیا جائے، قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہا جائے، اسلام کا نام بھی دیا جائے، 12 اماموں کا مرتبہ نبیوں سے اعلیٰ قرار دیا جائے۔ خمینی اپنی کتاب حکومت اسلامیہ کے صفحہ 40 پر لکھا کہ ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ ہمارے اماموں کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے کہ جہاں تک کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو دوستو، جب یہ کفر اسلام کے نام پر اتنی تیزی سے پھیلا، اس کفر میں اسلام کے نام پر پر پرزے نکال کر لوگوں کو صحابہ سے متنفر، ان دین سے دور، اور نظام خلافت راشدہ کا جو جذبہ تھا مسلمانوں میں، اس جذبے کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو اس کفر کا راستہ روکنے کے لیے، اس کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے، اس کے چہرے سے پردے ہٹانے کے لیے، اس کی سازشوں کا کلا کبا کرنے کے لیے، سپاہی صحابہ مار سے وجود میں آئی۔ آج اللہ کے فضل سے دلائل کے ذریعے، حقائق کے ذریعے، ہم اپنا موقف اتنا واضح انداز میں دنیا پہ ثابت کر چکے ہیں کہ آج یہ کفر تجر فریب مکر اور منافقت اپنے دلوں میں گھسنے پہ مجبور ہوئی، آج معذرت کا انداز اختیار کرنے پہ مجبور ہوئی، آج نے کہنا پڑا کہ ہاں باقی ہمارے بڑوں کا عقیدہ تھا، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہم نے نہیں لکھا۔ تو آج ہمارا مطالبہ ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگائے، صحابہ کرام کو کافر اور زندیق قرار دیا، جب تک دنیا شیعت ان کو ہماری طرح کافر نہیں کہتی، ان پہ لعنت کر کے ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتی، اس وقت تک ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے کہ سنی شیعت بھی اسلام کی خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔